منگل 7 جولائی کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ لندن آج غم میں ڈوبا، 10 سال پہلے آج ہی کے دن خودکش حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے لیے قومی سطح پر یادگاری اجتماع ہوئے، چرچ کی گھنٹیاں بجیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ دس سال کی یہ یاد، خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ برطانیہ میں لندن بم حملوں کی 10ویں برسی کے موقع پر حملوں میں ہلاک ہونے والے 52 افراد کی یاد میں ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور یادگاری تقریبات بھی منعقد کی گئیں۔ اس موقع پر حکومت نے دہشت گردی کے خلاف اپنے عزم کو بھی دہرایا۔ تفصیل سفر سید سے۔
لندن کے سینٹ پال کیتھیڈرل میں منعقد کی گئی یادگاری تقریب میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ اور حملے میں زخمی ہونے والوں نے شرکت کی۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ہائیڈ پارک میں حملے میں ہلاک ہونے والوں کی یادگار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ برطانیہ دہشت گردی سے خوفزدہ نہیں ہوگا۔ ان حملوں میں القاعدہ سے منسلک 4 خودکش بمبار ملوث تھے۔ یہ برطانیہ کی تاریخ کا بدترین دہشت گرد حملہ تھا۔ یاد رہے کہ جولائی سن 2005 کو لندن میں بیک وقت کیے گئے 4 بم دھماکوں میں زیر زمین ٹرین سسٹم اور 1 2 منزلہ بس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔
پاکستان کے قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے ملک میں بدعنوانی کے زیر تفتیش 150 میگا اسکینڈلز مقدمات کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے۔ فہرست میں وزیراعظم محمد نواز شریف سمیت 4 سابق وزرائے اعظم کے نام بھی شامل ہیں۔ شہزاد ملک کی رپورٹ۔
نیب کی طرف سے جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب نے رائے ونڈ سے شریف فیملی ہاؤس تک اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 12.5 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑک تعمیر کروائی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 سابق وزرائے اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف نے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر او جی ڈی سی ایل کے چیئرمین کا تقرر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف کرائے کے بجلی گھروں کے ٹھیکوں میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔
پاکستان میں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے وفود مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں، تاہم بات چیت کل شروع ہونے کی توقع ہے۔ حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر ان مذاکرات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور حکمت کرزئی 9 رکنی وفد کے ہمراہ پیر کی شام اسلام آباد پہنچے، جبکہ طالبان کی جانب سے ملا خلیل، فرحاد اللہ اور ملا عباس افغانستان اور قطر سے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ ان مذاکرات کو چین میں شروع ہونے والے رابطوں کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 خودکش بم دھماکے ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق پہلے حملے میں بارود سے بھری گاڑی سے نیٹو قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسرے خودکش حملے کا ہدف افغانستان کے خفیہ ادارے NDIS کی ایک چوکی بنی۔ اس حملے میں 1 افغان محافظ ہلاک اور 1 زخمی ہوا، جبکہ 2 حملہ آور عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران افغان فورسز کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ طالبان اور حزب اللہ اسلامی نامی شدت پسند گروہ دونوں ہی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سرچ آپریشن کے دوران 39 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق یہ سرچ آپریشن کلی دیبا اور گرد و نواح کے علاقوں میں کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ FC اور پولیس کے اس مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران ان علاقوں سے 39 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن سے تفتیش جاری ہے۔ یہ گرفتاریاں گزشتہ روز پاسپورٹ آفس کے سامنے فائرنگ کے واقعے کے بعد عمل میں لائی گئی، جس میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کے علاوہ 1 پولیس اہلکار ہلاک ہوا تھا۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی چیف فیڈریکا موگرینی نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاہدے پر مذاکرات کا سلسلہ آج کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ 30 جون کی پہلی ڈیڈ لائن میں توسیع کے بعد مذاکرات کی حتمی تاریخ 7 جولائی مقرر کی گئی تھی۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے ہٹ دھرمی دکھائی تو وہ مذاکرات سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ یورو زون کے وزرائے خزانہ برسلز میں ہونے والے یورپی رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس سے قبل ایک بار پھر سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ توقع ہے کہ آج ہونے والے اجلاس میں یونانی وزیر اعظم الیکس سپراس ملک کے قرضوں کے بحران کے حوالے سے نئی تجاویز یورپی رہنماؤں کے سامنے رکھیں گے۔ شجاع ملک۔
یونانی عوام کی جانب سے ریفرینڈم میں قرض خواہوں کی شرائط مسترد کیے جانے کے بعد یونان سے نئی تجاویز کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی امید کی جا رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ان تجاویز میں یونان کے موجودہ قرض میں 30% کی معافی کا مطالبہ بھی شامل ہوگا۔ جرمنی اور فرانس نے یونان پر زور دیا ہے کہ وہ یورو زون سے نکلنے سے بچنے کے لیے سنجیدہ اور ٹھوس تجاویز دیں۔ تاہم فرانسیسی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ یونان کو یورو زون میں رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی۔
مصری تاریخ کی ایک حسین ملکہ کی صدیوں پرانے مجسمے کی ہو بہو نقل بنانے کی کوشش میں ایک ایسا شاہکار تخلیق پایا ہے جس پر مصری سراپائے احتجاج ہیں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ مجسمہ بے حد بدصورت بنا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔ ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ لندن نے آج صبح منٹ بھر کی خاموشی اختیار کی، نو ٹریفک، نو نوائز، چار طرف خاموشی، جیسے زندگی رک سی گئی۔ گرجا گھر دعا اور التجا کا مرکز بن گئے۔ اس کے بعد چار طرف خاموشی تھی۔ یہ خاموشی تھی ان 52 افراد کی یاد میں جو آج سے 10 سال پہلے ٹھیک آج ہی کے دن لندن کی بسوں، بس سٹاپس اور انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشنز پر ہوئے بم دھماکوں میں ناگہانی مارے گئے۔ گزر جانے والے لوگوں کے لیے چاروں طرف دعائیں تھیں۔ یہ منظر میرے ساتھی ثقلین امام اور میں نے ایک ساتھ دیکھا تھا۔ میں بی بی سی بش ہاؤس آ رہا تھا، ثقلین اس دن سیربین کے ایڈیٹر تھے، اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ثقلین، کیا یاد ہے اس دن کی؟
شفیع، اس دن جب صبح میں دفتر آ رہا تھا تو واٹرلو اسٹیشن سے اتر کے پیدل چل کے آتا، عام طور پہ آتا ہوں میں اپنے دفتر کی طرف، جب وہاں پر ہوتا تھا بش ہاؤس میں، تو یا دفتر پتہ چلا کہ اس وقت ٹرینز بند ہو گئی ہوئی ہیں اور جو بسز جو چل رہی تھی وہ اتنی زیادہ ہجوم سے بھری ہوئی تھی کہ اس میں کوئی اور شخص بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد سب کچھ نظام معطل ہو گیا تھا، ٹیلی فونز بھی، موبائل فون کام نہیں کر رہے تھے۔ تو پتہ ہی چلا تھا کہ اس دن صبح لندن میں چار جگہوں پر خودکش حملے ہوئے تھے، اور ایک رسل سکوائر پہ ہوا تھا، ایک ایج وے روڈ پہ ہوا تھا، اور ایک اولڈ گیٹ پہ ہوا تھا، اور چوتھا خودکش حملہ ایک بس میں ہوا تھا ٹیوس ٹاک کے پاس کر کے۔ 52 کل افراد ہلاک ہوئے تھے اور اس کے میں ساتھ ساتھ 700 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اور آج کی تقریبات میں پھر یہی اسی چیز کو یاد کیا گیا کہ اس وقت جو فوری طور پہ سب سے زیادہ مدد جو کی تھی اس حملے کا شکار ہونے والے زخمیوں کی، اور جو فائر بریگیڈ کا جو کردار تھا، ان لوگوں نے بھی آج کی تقریبات میں شرکت کی ہے۔ آج کی تقریب کی سب سے بڑی جو بات تھی وہ تھی کہ سینٹ پال کیتھیڈرل میں یہ ساری دعائیہ تقریب ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ہائیڈ پارک میں، جو کہ لندن کا سب سے بڑا پارک ہے، وہاں پر بھی ایک تقریب ہوئی جس پہ وزیر اعظم اور یہاں کے میئر اور دوسرے بڑے جو سیاسی رہنما اور سماجی رہنما، انہوں نے وہاں پہ جا کے شرکت کی اور عوام نے بھی شرکت کی۔
ثقلین امام، بہت بہت شکریہ۔ لندن کے ان دھماکوں سے متعلق ہم ملک کے دو اہم مقامات پہ جائیں گے۔ ایک جگہ لیڈز بھی ہے جہاں سے 3 خودکش بمبار آئے تھے، وہاں کی مسلم کمیونٹی کیا سوچتی ہے، ہم نے ان لوگوں سے وہاں پر بات کی ہے۔ لیکن آئیے پہلے لندن حملوں میں ہلاک ہونے والے 52 افراد میں شامل اینتھونی ولیمز کی بات کریں، جنہیں ان کی ماں ڈھونڈتی رہیں لیکن وہ کبھی واپس نہ آئے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونے کے بعد میری نے صبر و ضبط کا دامن نہ چھوڑا، اور اس وقت لوگوں سے اپیل کی کہ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج بیٹے کو کھوئے 10 سال بیت گئے۔ میری آج کے سال میں نامہ نگار فرگل کین نے رپورٹ بنائی، اس کو عادل شاہ زیب نے زبان دی۔
My son Anthony is my first son, my only son, 26, my only son, the head of my family.
ان کی آواز دکھ کے اس لمحے کی پہچان بن گئی۔
He has dreams and hopes, and I, his mother, must fight to protect them.
26 سالہ اینتھنی ولیم زندگی سے محبت کرنے والے شخص تھے، جو 7 جولائی کو کام پر جاتے ہوئے شدت پسندی کا شکار ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو کھونے کے 10 سال پورے ہونے کے بعد مری سے میں نے پوچھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں۔
لونلینس، لاٹ آف سیڈنس، تنہائی، افسردگی، ادھورے خواب، کاش میں وقت کو پیچھے لے جا سکوں، کاش میں اپنے سارے خواب پورے کر سکتی۔ اس کی بہت یاد آتی ہے، میں اس کے ہاتھ پر لیٹ جاتی تھی، وہ آ کر مجھے گلے لگاتا، پیار کرتا۔ مجھے اس کی آواز، اس کی مسکراہٹ بہت یاد آتی ہے۔ وہ مجھے جس طرح ماں کہہ کر پکارتا تھا، وہ لمحہ بہت یاد آتا ہے۔
ٹیوس ٹاک اسکوائر میں اینٹنی اور ان کے ساتھ ہلاک ہونے والے ان 12 افراد کی یادگار بنائی گئی ہے جو کہ 18 سالہ حسیب حسین کا نشانہ بنے تھے۔ کیا آپ نے اپنے بیٹے کو ہلاک کرنے والے نوجوان کو معاف کر دیا ہے؟
مجھے اس شخص کا نام سیکھنے اور بولنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے۔ اگر میں اس کا نام درست طریقے سے پکارنے کے قابل ہو گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اینٹنی کے ساتھ جو کیا، میں اب اسے معاف کر سکتی ہوں۔
7/7 کے بعد مری صبر اور برداشت کی آواز بن گئی۔
Hatred begins only hatred. It is time to stop this vicious cycle of killing.
لیکن کیا 7/7 کے بعد دہشت گردی میں کمی آئی؟
یا اللہ!
مری مایوس ہیں کہ گزشتہ برسوں میں کئی مائیں اپنے بیٹے کھو چکی ہیں۔
10 years on. اس واقعے کو 10 برس گزرنے کے بعد دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے۔ کتنی مائیں اور کتنے خاندان آج میری طرح درد سے گزر رہے ہیں۔ کیا ہم نے 7/7 سے کوئی سبق سیکھا ہے؟
فرگل کین کی رپورٹ، عادل شاہ زیب کی زبانی۔ لندن کے ان بم دھماکوں میں، جیسا کہ سکلین نے بھی بتایا، 52 افراد مارے گئے، 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ان میں ہر رنگ و نسل اور مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ ہائیڈ پارک لندن میں ایک بڑی تقریب میں لندن کے میئر اور برطانوی وزیر اعظم نے شرکت کی۔ سینٹ پال کیتھیڈرل میں ایک بڑا اجتماع دعا گو ہوا۔ لندن میں جن لوگوں نے دھماکے کیے ان میں سے 3 لیڈز کے شہر سے آئے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں سے شبانہ محمود نے بات کی۔ انہوں نے شبانہ کو بتایا کہ لیڈز شہر کے لوگ 10 سال پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ بٹے بٹے نظر آتے ہیں۔ شبانہ محمود نے یہ رپورٹ انگریزی میں تیار کی تھی، اسے اردو میں شمائلہ خان نے تیار کیا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لیڈز میں 25 سے زیادہ مساجد موجود ہیں۔ شہر کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک میں میری ملاقات نجم سے ہوئی۔ وہ لندن میں بم دھماکوں میں ملوث لڑکوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان حملوں کی وجہ سے مسلم کمیونٹی کو بہت صدمہ پہنچا۔ ان کا کہنا ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں لیکن یہاں لوگ اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتے۔
ان کے ساتھ منسلک کیے جانے کے ڈر سے یہاں لوگ ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، وہ ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ اب نمٹنے کے لیے مزید بڑی چیزیں موجود ہیں، جیسے کہ دولت اسلامیہ۔
کچھ میل دور بیسٹن ہے، جہاں لندن میں دھماکے کرنے والے 3 بمبار رہا کرتے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اب گوہر الماس خان بھی رہا کرتے ہیں۔ وہ ساؤتھ لیڈز کمیونٹی الائنس نامی ادارہ چلاتے ہیں جو مختلف پس منظر رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا ایک جگہ لاتا ہے۔ گوہر محسوس کرتے ہیں کہ کمیونٹی میں پہلے سے کہیں زیادہ تقسیم اور تفریق پیدا ہو گئی ہے۔
پہلے ہمیں سماجی اور معاشی تقسیم کا سامنا ہوتا تھا، لیکن اب دن بدن نسلی اور مذہبی تفریق بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ دوسری جگہوں پر رونما ہونے والے واقعات بھی مددگار ثابت نہیں ہو رہے۔
بیسٹن کے ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے میں نے ایک مختصر واک کی۔ اس علاقے میں قطار در قطار سرخ اینٹوں کے بنے گھر موجود ہیں، اور وہاں فش اور چپس کی چند دکانیں بھی ہیں جو لندن دھماکوں کے بمباروں میں سے ایک حملہ آور کے خاندان کی ہیں۔ اس علاقے میں محرومی کا احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بیسٹن میں 17% مکانات ایسے کرایہ داروں کے پاس ہیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، اور سرکار انہیں نسبتاً کم کرائے یا مفت میں رہنے کے لیے مکان فراہم کرتی ہے، جبکہ یہی شرح بقیہ برطانیہ میں صرف 9% ہے۔ یہاں منشیات اور شراب کا استعمال لیڈز کے دیگر حصوں کے مقابلے میں 8% زیادہ ہے.
یہ صورتحال کسی بھی تباہی کے اجزائے ترکیبی ہیں. حکومت اور حکام کو ان سماجی اور معاشی مسائل سے نمٹنا چاہیے. ہم صرف لوگوں کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اب تک صرف انہیں ہی ٹھہراتے رہے ہیں.
شہر کی دوسری جانب یونیورسٹی کے باہر میری ملاقات فہد خان سے ہوئی. 10 سال پہلے وہ 18 برس کے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ 7/7 واقعے کے بعد اس وقت ان کے جیسے نوجوان مسلمان کیا محسوس کیا کرتے تھے.
اس وقت مسلمان محسوس کرتے تھے کہ انہیں انگلینڈ میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. بعض جگہ جیسے کہ بیسٹن میں وہ بالکل محدود اور الگ تھلگ ہو کر رہ گئے تھے. لوگوں کے خیالات جاننے کی کوشش میں نیوز رپورٹر انہیں سڑکوں پر روک لیا کرتے تھے. پارکوں میں بچوں کو ہراساں کیا جاتا تھا.
As a direct result of 7/7, Fahad helped set up the Muslim Youth Forum.
7/7 واقعات کا نتیجہ تھا کہ فہد نے نوجوان مسلمانوں کو اپنے مسائل اور اپنے تحفظات سے متعلق آواز بلند کرنے کا موقع دینے کے لیے مسلم یوتھ فورم کے قیام میں مدد کی. لیکن بہت سے دیگر لوگوں کی طرح وہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے.
حالات زیادہ تبدیل نہیں ہوئے ہیں, اس لیے نہیں کہ مسلمانوں نے کوشش نہیں کی. انہیں بڑے پیمانے پر کمیونٹی کی مدد کی ضرورت ہے, جس میں پریس بھی شامل ہے, کیونکہ اسلام کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے.
لیڈز میں جن مسلمانوں سے میری بات چیت ہوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کو عمومی طور پر برطانوی معاشرے سے کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں. ان کے مطابق 7/7 کے واقعات نے ہر چیز کو ایک چیلنج بنا دیا ہے. ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کمیونٹیز کے درمیان بظاہر بڑھتے ہوئے فرق کو ختم کرنے کے لیے جلد از جلد بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے.
شبانہ محمود کی رپورٹ, جسے آپ کے لیے شمائلہ خان نے تیار کیا. یعنی کیوں یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ آج کا برطانیہ آج سے 10 سال پہلے کے برطانیہ کے مقابلے میں زیادہ غیر محفوظ ہے. باتس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر افتخار ملک سے میں نے اسی تناظر میں بات کی. پوچھا کہ 10 سال پہلے جب 7 جولائی کو شہر لندن کے لوگوں پر حملے ہوئے تھے, اس وقت برطانیہ کی ایک مخصوص خارجہ پالیسی تھی, لیکن ان 10 برسوں میں کیا خارجہ پالیسی کا رخ بدلا ہے؟
اصل میں حکومت اور بہت سارے ادارے جو سرکاری ہیں وہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ جو 7/7 ہوا یا اس قسم کے اور جو واقعات ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں مسلم ورلڈ میں یا مغرب میں ہوئی ہیں, ان کا تعلق مغرب کی خارجہ پالیسی سے ہے. زیادہ تر یہاں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یا تو کوئی آئیڈینٹی کا کرائسس ہے, یا مدرسوں کا قصور ہے, یا نئی جنریشن جو ہے اس کی اسلام کی بڑی وائلنٹ اور ایکسکلوسیو قسم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور یا ملٹی کلچرلزم کا کثیر الثقافتی جو ماڈل ہے یہاں برطانیہ میں اس کا قصور ہے. لیکن میرا خیال میں یہ ساری وجوہات اپنی جگہ پہ ہیں. جو ملیٹنٹس ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان, جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے افغانستان میں, عراق میں یا پیلسٹائن میں, اس کا بدلہ لے رہے ہیں. لیکن یہاں مغرب میں یہ نیریٹو ہے کہ یہ اسلام کی ایک خاص قسم کی سوچ کے رکھنے والے لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں, اور وہ کسی کو بھی کسی ایکسکیوز کو بھی یوز کریں گے اور وائلنس کریں گے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, برطانوی حکومت نے اپنی پالیسیوں میں اسلامسٹ کہلانے والے لوگوں یا تنظیموں کے لیے ایک گنجائش پیدا کی ہے, یہ تاثر ہے. کیا خیال ہے آپ کو, یہ تاثر درست ہے؟
کچھ یہ تھا کہ مثلا 1980s کی لوگ بات کرتے تھے کہ مجاہدین جو افغانستان میں تھے ان کو امریکہ کی اور بہت سارے دوسرے ملکوں کی مغربی ممالک کی سرپرستی تھی کولڈ وار کی وجہ سے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو حکومت سمجھتی ہے کہ حکومت کے ساتھ زیادہ ماڈریٹ ہو سکتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی قسم کی ایکویشن ہو سکتی ہے. لیکن اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو جس میں یہ ایک ٹرم جو کہ بڑی فنی سی ٹرم ہے, یہ ڈیولپ ہوئی ایکسٹریمسٹ مسلم اور ماڈریٹ مسلم. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال میں یہ کچھ لوگوں کو احساس ہے کہ میجورٹی جو مسلمان ہیں وہ ظاہر ہے وائلنس کو کنڈون نہیں کرتے, لیکن پھر بھی ان پہ یہ اعتراض رہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ اوپنلی آئیں اور ان لوگوں کو کنڈون کریں, یا کمیونٹی میں اگر کسی کی کوئی ملیٹنسی کی ٹینڈنسی ہے اس کو اجاگر کریں. تو میرے خیال میں مسلمان کمیونٹی کو ایک قسم کا مانولیتھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ مسلمان بیچارے فرقوں میں، نیشنلٹیز میں، کلاس کے جو سٹرکچرز ہیں ان میں ڈیوائڈڈ ہیں، تو ایک مسلم کمیونٹی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں حکومت ایک طرف تو یہ سوچتی ہے کہ وہ اگر ویجیلنس شو کرے گی تو وہ افیکٹو ہوگی، اور دوسری طرف حکومت یہ سوچتی ہے کہ ٹوٹلی مسلم کمیونٹیز کو ایلینیٹ نہ کیا جائے. تو ایک طرف تو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں پہ بہت نزلہ گر چکا ہے پچھلے 10 سالوں میں، اور گر رہا ہے، اور خاص طور پہ جو الٹرا رائٹ ریسسٹ گروپس ہیں وہ اور سٹرانگ ہوئی ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انہی پہ ہی سارا کچھ یہ جو ہے اسپاٹ لائٹ ہو رہی ہے. اور دوسری طرف میرے خیال میں حکومت کی ایوانوں میں لوگوں کو یہ احساس ہے کہ زیادہ مسلمانوں کو آئسولیٹ نہ کیا جائے، ان کے اندر جو ماڈریٹ ہیں ان کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ رکھا جائے اور ملیٹنٹس کو آئسولیٹ کیا جائے. تو یہ پالیسی جو ہے یہ قسم کی بڑی گمبھیر صورت اختیار کر گئی.
ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر افتخار ملک، یہ خلیج تو پھر بھی بڑھ رہی ہے نا، برطانیہ میں خاص کر اور یورپ میں عموماً جو مسلمان کمیونٹیز ہیں، وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اور جو مقامی آبادی ہے ان میں خلیج بڑھ رہی ہے، تو اس کا نقصان کس کو زیادہ ہوگا؟
میرے خیال میں اس کا نقصان ایک تو جو اقلیتی کمیونٹیز ہیں اس میں ظاہر مسلمان آتے ہیں ان کو ہے، اور اکثریتی کمیونٹی اور اقلیتی کمیونٹی کے درمیان جو بہت سارے بریجز بلڈ اپ ہوئے تھے 80s میں 90s میں، لگتا ہے وہ کافی حد تک زائل ہو چکے ہیں. یہ مہدی حسن صاحب نے بہت سٹرانگ قسم کا آرٹیکل گارڈین میں لکھا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ 77 کے بعد جو تمام مسلمان ہیں، خاص طور پہ جو مغرب میں رہنے والے مسلمان ہیں جو یہاں پیدا ہوئی ہیں، ان کو ایک قسم کے سسپیکٹ بنا دیا گیا ہے، اور ان کو باقی ملیٹنٹس کے بہاف پہ سپوکس پرسنز کے روپ میں ڈال دیا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان ہونا ہی شاید بذات خود جو ہے قسم کے مشتبہ چیز بن گئی ہے. اور اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی اور مسجدوں میں جو انٹیلیجنس ہو رہی ہے، اس قسم کی بہت ساری چیزوں سے میرے خیال میں یہاں کے جو دانشور طبقہ ہے جس میں جرنلسٹ ہیں، اکیڈیمکس ہیں، ایکٹیوسٹس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ملیٹنسی ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کو اس نے فائدہ نہیں دیا ہے، لیکن دوسری طرف ساری مسلمان کمیونٹیز کو اس پہ فوکس کر کے اور ان کو آئسولیٹ کر کے ملیٹنسی کی بلکہ مدد کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو ایلینیٹڈ ایلیمنٹس ہیں، ینگر ایلینیٹڈ ایلیمنٹس، وہ اسلامک اسٹیٹ اور اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں ان کے پروپیگنڈا سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں.
بات یونیورسٹی سے یہ تھے ڈاکٹر افتخار ملک. برطانیہ میں کہیے کہ دنیا کی بہترین سمجھی جانے والی ایک پولیس فورس موجود ہے، سیکیورٹی کے بہترین سمجھے جانے والے ادارے موجود ہیں، نگرانی یا سرویلنس یا کہیے ٹو لینے، جاسوسی کرنے کے لیے ہزاروں کیمرے لگے ہیں، لیکن پھر بھی آج کا برطانیہ کیوں محفوظ نہیں؟ یہ سوال میں نے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے کیا، جو برطانیہ سیکیورٹی اور ٹیررزم جیسی کتاب کے مصنف بھی ہیں.
اصل میں ایک تو انٹیلیجنس سیکٹر میں اور لا انفورسمنٹ سیکٹر میں انہوں نے کوئی ریفارم نہیں لائی ہے، کوئی ڈیپ ریفارم جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو کوآرڈینیشن موجود نہیں ہے لا انفورسمنٹ کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ انٹیلیجنس اولڈ پرانی یا اولڈ سسٹم پہ چل رہی ہے.
اچھا.
جس کی وجہ سے ماڈرن ٹیررزم یا ماڈرن اس پینک جو ہے ان کو ٹیگر کرنا تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اس وقت ان کے عدم تحفظ کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت 80 کے قریب دہشت گردی کے نیٹ ورک پوری برطانیہ میں کام کر رہی ہے، یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے.
تو میں اسی پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب تک جو رپورٹیں ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ کی ہیں یا دوسرے اداروں کی طرف سے، ان کے مطابق تو برطانیہ میں شدت پسند نظریات رکھنے والی کتنی ایسی تنظیمیں ہیں جن سے تشدد والے حملوں کا خطرہ ہو سکتا ہے؟
میرے خیال میں 100 سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کی، افغانستان کی، صومالیہ کی، سوڈان کی، نائجیریا کی، چیچنیا کی، اور عرب ورلڈ کی، یہ تمام آرگنائزیشنز گزشتہ 10-15-20 سال سے جو ہے اس ملک میں ان کے نیٹ ورکس ہیں، بلکہ 10 سال پہلے تک تو یہ لوگ کھلا کھلم جو ہے پیسے بیچتے تھے القاعدہ اور طالبان اور دوسرے آرگنائزیشن کو پاکستان اور افغانستان میں، اور ان کے ساتھ ان کے روابط تھے اور تعلقات تھے، اور یہاں سے نوجوان جاتے تھے، وہاں سے ٹریننگ دے کر آتے تھے. تو اب چونکہ یہاں پر جو کچھ واقعات ہوئی ہے دہشت گردی کی، تو حکومت نے ذرا ان کو مسئلے کو ٹائٹ کر دیا، اور کچھ پولیس کے اندر اصلاحات کی ہے، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ کچھ کم ہوا، مگر پھر بھی مکمل طور پر ایک شہری تحفظ جو فیل نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کو مکمل طور پر محفوظ ہے.
ٹھیک ہے. تو موسیٰ خان جلال رئیسا، شام سے یا عراق سے واپس آنے والے برطانوی شہریوں سے
کسی تشدد والے حملے کا خطرہ کیا واقع حقیقی ہے یا یہ کہ خدشہ ہے، امکانی بیان ہے؟
بالکل 100% ان کے خطرہ ہے، کیونکہ وہ وہاں سے ٹریننگ لے کر آئے ہیں، فوجی ٹریننگ، وہاں سے نظریاتی ٹریننگ اور ایک نئے نظریے اور نئے ٹریننگ کے ساتھ اس ملک میں آ گئے ہیں، اور جس طرح ان ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کے فلسفے نے کفار کے ساتھ جو ہے نفرت کا جو ہے ایک بنیاد رکھا گیا ہے، اب ان لوگوں نے نفرت کی سیکھ دیا ہے، اب وہ اسی نفرت کے جذبے کے ساتھ جو ہے اس ملک میں آ چکی ہے، تو ان کی میرے خیال میں 100% خطرہ ہے اس ملک میں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے، تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستان نے سری لنکا کے خلاف پالی کلے میں کھیلا گیا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ پاکستان نے اس کے ساتھ ہی 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز بھی 2-1 سے جیت لی ہے۔ پاکستان نے 9 سال بعد سری لنکا میں کوئی ٹیسٹ سیریز جیتی ہے۔ پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے 377 رنز کا ہدف ملا تھا، جو اس نے 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ یہ سب سے بڑا ہدف ہے جسے حاصل کر کے پاکستانی ٹیم نے ٹیسٹ میچ جیتا ہے۔ یونس خان 171 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ٹیسٹ میچوں میں ان کے رنز کی تعداد 8,814 ہو گئی ہے۔ اس طرح انہیں جاوید میاداد کا پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ میچوں میں سب سے زیادہ 8,832 رنز کا ریکارڈ توڑنے کے لیے صرف 19 رنز درکار ہیں۔ یونس خان نے شان مسعود کے ساتھ تیسرے وکٹ کی شراکت میں 242 رنز کا اضافہ کیا۔ شان مسعود 125 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ یونس خان اور کپتان مصباح الحق کے درمیان چوتھے وکٹ کی شراکت میں 127 رنز بنے۔ مصباح الحق 59 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 4,000 رنز بھی مکمل کر لیے۔ یونس خان مین آف دا میچ اور یاسر شاہ مین آف دا سیریز رہے۔ اس سیریز میں یاسر شاہ نے 24 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے کے بعد آئی سی سی کی عالمی رینکنگ میں 6 سے 3 نمبر پر آ گئی ہے۔ جنوبی افریقہ پہلے اور آسٹریلیا دوسرے نمبر پر ہے۔ روایتی ایشز سیریز کل سے شروع ہو رہی ہے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں کل سے کارڈف میں پہلے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہو رہی ہیں۔ آسٹریلوی ٹیم 2001 کے بعد سے انگلینڈ میں ایشز نہیں جیت پائی ہے۔ جنوبی افریقہ نے آج میرپور میں بنگلہ دیش کو دوسرے T20 انٹرنیشنل میں 31 رن سے شکست دے کر 2 میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی۔ راجر فیڈرر، اینڈی مرے اور سٹین وارنکا ومبلڈن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ سرینا ولیمز اور ماریا شروپووا نے بھی آخری 8 کھلاڑیوں میں جگہ بنا لی۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ کابل میں آج پھر خودکش حملے ہوئے ہیں، ہلاکتوں اور زخمی لوگوں کے ہونے کی خبر ہے، لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ سید انور تفصیل کے ساتھ آیا چاہتے ہیں، لیکن اب سربین کا نصف آیا ہے۔ اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری معصومہ ملک کی ہے۔
برطانیہ میں آج لندن بم حملوں کی 10ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ برطانوی تاریخ کے اس بدترین دہشت گرد حملے میں 52 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے ملک میں بدعنوانی کے زیر تفتیش 150 اہم مقدمات کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ فہرست میں وزیر اعظم محمد نواز شریف سمیت 4 سابق وزرائے اعظم کے نام بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے وفود مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں، تاہم بات چیت کل شروع ہونے کی توقع ہے۔ حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر ان مذاکرات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیٹو قافلے اور ملک کے خفیہ ادارے NDS کی ایک چوکی پر 2 خودکش حملے ہوئے ہیں۔ حملے میں ایک افغان محافظ اور 2 حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی چیف فیڈریکا موگیرینی نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاہدے پر مذاکرات کا سلسلہ آج کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے معصومہ ملک سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کابل میں دو خودکش حملے ہوئے ہیں۔ صبح سویرے ایک خودکش حملہ آور غیر ملکی افواج سے وابستہ قافلے کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوا، جبکہ دوسرے حملے کا ہدف کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے خفیہ ادارے کی ایک چوکی تھی۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور۔
افغان حکومت کے مسلح مخالفین نے آج دارالحکومت کابل میں دو اہم مقامات پر خودکش حملے کیے ہیں۔ آج صبح ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بری اپنی گاڑی کے ساتھ غیر ملکی افواج سے وابستہ ایک قافلے کو نشانہ بنایا۔ کابل پولیس چیف جنرل عبدالرحمن رحیمی جائے وقوع میں صحافیوں کو بتایا کہ اس حادثے میں عام شہریوں کو جانی نقصان نہیں پہنچا ہے۔
دو ارادہ رنگ گزر زرعی درکوچی فرعی سڑک اول شاشید در حال حرکت بود۔
دو بلٹ پروف لینڈ کروزر شاہ شہید علاقے کے پہلے گلی سے نکل رہا تھا کہ ایک کرولا ٹائپ گاڑی دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا تھا خود کو ایک لینڈ کروزر سے ٹکرا دیا۔ لینڈ کروزر چونکہ بلٹ پروف تھا اس لیے صرف ایک شخص زخمی ہوا ہے، اور ساتھ ہی ایک عام شہری جو اسی علاقے کا باشندہ ہے معمولی طور پر زخمی ہوا تھا۔ وہ پٹی باندھنے کے بعد آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ دھماکہ بہت زوردار تھا اور آس پاس کے متعدد گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس حملے کی حکومت کے مخالف دو دڑوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ پہلے گلبدین حکمتیار کی سربراہی میں حزب اسلامی کے ترجمان نے صحافیوں کو فون کر کے ذمہ داری قبول کر لی اور کہا کہ غیر ملکی افواج کی گاڑی اس حملے کا ہدف تھا۔ کچھ دیر بعد طالبان اسی حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ آج کابل میں دوسرے خودکش حملے کا ہدف بھی بہت اہم تھا۔ سیکیورٹی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ خودکش حملہ آور نے افغان خفیہ ادارے یا این ڈی ایس کے 8 نمبر چوکی پر خودکش حملہ کیا ہے۔ افغان خفیہ ادارے کے ترجمان حسیب صدیقی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس خودکش حملے میں افغان انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ایک سپاہی مارا گیا ہے اور ایک زخمی ہوا ہے۔ حکام کے مطابق چوکی نمبر 8 کے گیٹ پر خودکش حملے کے بعد دو دیگر حملہ آور بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ افغان فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے دوسرے خودکش حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان خفیہ ادارے کے چوکی نمبر 8 پر حملے کے دوران غیر ملکی اور افغان خفیہ اہلکاروں کے درمیان ایک میٹنگ جاری تھی، اور اس حملے کے نتیجے میں خفیہ ادارے کے متعدد اہلکار مارے گئے ہیں۔ تاہم افغان حکام انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی صرف ایک اہلکار کے ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
پاکستان میں سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ افغان حکومت اور طالبان کے وفود کے مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں لوگ موجود ہیں اور بات چیت کل شروع ہونے کی توقع ہے، لیکن حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر ان مذاکرات کی بابت نہ تو نہ کہا اور نہ ہی ہاں، لیکن ان مذاکرات کو چین میں شروع ہونے والے رابطوں کا تسلسل مانا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
اسلام آباد میں سفارتی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور حکمت کرزئی 9 رکنی وفد کے ساتھ ایک خصوصی طیارے میں سوموار کی شام اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے فی الحال اب تک کا یہ وقت پاکستانی حکام سے مشاورت میں گزارا ہے، اور توقع ہے کہ طالبان نمائندوں کے ساتھ ان کی بات چیت آئندہ 24 گھنٹوں میں ہو۔ افغان ذرائع نے بتایا کہ ان کی جانب سے قاری دین محمد، ملا خلیل، فرہاد اللہ اور ملا عباس افغانستان اور قطر سے اسلام آباد آئے ہوئے ہیں۔ ملا جلیل، طالبان کے سابق نائب وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، جبکہ قاری دین محمد کا تعلق ننگرہار سے بتایا جاتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ سے جب بی بی سی نے افغان حکومت یا طالبان کے وفود کی اسلام آباد میں موجودگی کے بارے میں دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بابت معلومات اکٹھی کر کے خود آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب ایک سینئر سرکاری اہلکار نے بی بی سی کو ایک یا دو روز انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ طالبان ترجمان نے بھی اس بابت معلومات حاصل کرنے کے بعد رد عمل دینے کا کہا۔ افغان طالبان نے تاہم گزشتہ دنوں ایک بیان میں اپنی تحریک کو ان رابطوں سے دور رکھنے کی کوشش یہ کہتے ہوئے کی تھی کہ اگر فریقین میں کوئی رابطے ہو رہے ہیں تو یہ ان کے ذاتی حیثیت میں ہو سکتے ہیں، لیکن اسلامی تحریک کے نہیں۔ تجزیہ نگاروں کے بقول اس بیان کا مقصد طالبان کے اندر ان رابطوں سے کسی مخالفت کو روکنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ بی بی سی پشتو کے طاہر خان کہتے ہیں،
انہوں نے تردید نہیں کی، ماضی کی طرح جب فوری طور پہ اس طرح خبروں کی وہ تردید کرتے ہیں تو اس دفعہ انہوں نے اس کی اس طرح تردید نہیں کی جس طرح ماضی میں وہ کرتے ہیں، تسلیم نہیں کیا باضابطہ طور پہ۔ تو حساسیت کی وجہ سے کہ منفی اثر نہ ہو وہ کچھ چیزوں کو نہیں مانتے، حالانکہ معاملات کچھ ہوتے ہیں پردے کے پیچھے۔
ان مذاکرات کو چین کے شہر ارومچی میں گزشتہ مئی منعقد ہونے والے مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ تو کیا اس دوسرے راؤنڈ کا مطلب ہے کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ سوال میں نے سینئر صحافی طاہر خان کے سامنے رکھا۔
معلوم تو بظاہر اسی طرح ہے، کیونکہ جب چین میں ہوا تھا مئی کے مہینے میں پاکستان کی مدد سے، بعد میں ستہ جدید نے خود بھی تسلیم بھی کر لیا تھا ایک پارلیمانی کمیٹی میں کہ پاکستان نے اس میں مدد کی ہے اور دوسری میٹنگ بھی ہوگی۔ تو یہ جو اسلام آباد میں اب افغانستان کے نائب وزیر حکمت کرزئی موجود ہیں گزشتہ دو دنوں سے، تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسی جو چین میں پروسیس شروع ہوا تھا یہ اسی کا حصہ ہے، گو کہ افغان طالبان نے اس وقت انکار کر دیا تھا کہ ان کا چین کے ان مذاکرات میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جو قطر دفتر سے کچھ لوگ منسلک ہیں، دو کے نام یاد کیے جا رہے ہیں، قاری دین محمد کے اور شیر عباس خانگزئی کے، کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے گزشتہ ہفتے میڈیا بریفنگ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن اور مصالحت کے عمل میں مدد کر رہا ہے۔ قاضی خلیل اللہ،
پاکستان افغان قیام امن اور مصالحت میں مدد کر رہا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی رہنمائی خود افغان کر رہے ہیں۔ چین بھی اس خطے میں امن میں دلچسپی رکھتا ہے اور ہم ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں۔ میں اس وقت اس پیش رفت کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے سے قاصر ہوں، لیکن مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے اس مدد کی تصدیق کی تھی۔
اسلام آباد میں سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اس سال فروری میں کابل دورے کے دوران افغان حکام اور طالبان کے درمیان رابطوں کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن کافی تاخیر کے بعد چین میں گزشتہ مئی یہ پہلا رابطہ ممکن ہو سکا۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب گزشتہ دنوں پاکستان اور افغانستان میں سرحدی کشیدگی کافی بڑھ گئی تھی۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفیر طلب کر کے احتجاج کیا تھا، لیکن افغان حکومت اور طالبان وفود کی اسلام آباد موجودگی سے بظاہر لگتا ہے کہ اس عمل پر اس تلخی کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
اور اب سے ذرا دیر پہلے ہارون رشید نے ہمیں مطلع کیا کہ قاری دین محمد طالبان کے وفد میں شامل نہیں ہے۔ قومی احتساب بیورو یا نیب نے ملک میں بدعنوانی کے زیر تفتیش 150 میگا اسکینڈل یعنی بہت بڑے اسکینڈل مقدمات کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے، جس کے مطابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سمیت 4 سابق وزرائے اعظم کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق شروع کی جانے والی انکوائری مختلف مراحل میں ہے۔ نیب کی اس رپورٹ میں مالیاتی اسکینڈل کے 50 مقدمات میں سے 22 پر انکوائری ہو رہی ہے، جبکہ 13 زیر تفتیش ہیں اور 15 مقدمات میں احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیے گئے ہیں۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کے 50 واقعات میں سے 15 پر انکوائری ہو رہی ہے اور 15 مقدمات زیر تفتیش ہیں، جبکہ 20 مقدمات کے ریفرنس احتساب عدالتوں میں دائر کیے گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف نے رائےونڈ سے شریف فیملی ہاؤس تک اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 12.5 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑک تعمیر کروائی تھی۔ اس کے علاوہ موجودہ وزیر اعظم پر سن 1999 میں وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے میں غیر قانونی بھرتیوں کا بھی الزام ہے۔ شریف برادران پر یہ مقدمات سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں بنائے گئے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے دو سابق وزراء اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف پر الزام ہے کہ انہوں نے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر توقیر صادق کو آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی یعنی اوگرا کا چیئرمین مقرر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف کرائے کے بجلی گھروں کے ٹھیکوں میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ نیب کی اس رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین پر اختیارات کے ناجائز استعمال کے علاوہ ظاہر کیے گئے آمدن کے ذرائع سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کا بھی الزام ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر بھی اختیارات کے ناجائز استعمال کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا نام بھی شامل ہے۔ سابق صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے 22 ارب روپے ظاہر کیے گئے آمدن کے ذرائع سے زیادہ کمائے ہیں۔ قومی احتساب بیورو کی اس رپورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کے علاوہ سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیر پاؤ، سابق وفاقی وزیر اطلاعات فردوس عاشق اوان اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے نام بھی شامل ہیں، جن کے خلاف شروع کی گئی تحقیقات مختلف مراحل میں ہیں۔ اس فہرست میں فوج کے ریٹائرڈ جنرل سعید ظفر کا نام بھی شامل ہے، جنہوں نے ریلوے کے چیئرمین کی حیثیت سے رائل پام گولف کلب کی تعمیر کے لیے 103 ایکڑ سرکاری اراضی الاٹ کی تھی۔ نیب کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی اس فہرست میں جن افراد کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی ہیں ان میں زیادہ تر تفتیش سپریم کورٹ کے حکم پر شروع کی گئی ہے، جبکہ اس فہرست میں متعدد ایسے مقدمات بھی ہیں جن کی تفتیش نیب کی اپنی معلومات پر شروع کی گئی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ سید قائم علی شاہ کی جانب سے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو ملنے والے خصوصی اختیارات کی شدید مخالفت اور عدالت میں جانے کی دھمکی کے بعد صوبے میں وفاقی اداروں کے اختیارات پر نئی بحث شروع ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم نے اس معاملے میں صوبائی حکومت کی مکمل حمایت کی ہے، لیکن حزب اختلاف کی بعض دیگر جماعتوں نے صوبے میں مبینہ مالی بدعنوانیوں کی شکایات پر نیب اور ایف آئی اے کی کارروائیوں کی حمایت کی ہے۔ معمے اور اس کی تفصیل کے ساتھ کراچی سے احمد رضا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا اصرار ہے کہ ایف آئی اے کو کسی بھی مشتبہ شخص کو مقدمہ درج کیے بغیر 90 دن تک حراست میں رکھنے کے اختیارات صرف صوبہ سندھ تک محدود ہیں، اور صوبے میں نیب اور ایف آئی اے کی حالیہ کارروائیاں سندھ پر حملے کے مترادف ہیں۔ ایم کیو ایم حزب اختلاف کی واحد جماعت ہے جو اس معاملے میں صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی معاون خصوصی شرمیلا فاروقی نے بی بی سی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے کلرکوں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کرپشن کے معاملات کی چھان بین کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود ہے، چیف منسٹر کی انسپیکشن ٹیم موجود ہے۔ دیکھیے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی اور بڑا کیس سامنے آتا ہے تو اس میں وفاق صوبے کی مدد مانگ سکتا ہے۔ ہم کرپشن کے بالکل خلاف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن روٹ آؤٹ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سندھ کی جو پروونشل اٹانومی ہے اس کے اوپر آپ ڈاکہ ڈالیں۔
وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ایف آئی اے کو دیے گئے خصوصی اختیارات صوبہ سندھ تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ ان کا اطلاق پورے ملک پر ہوتا ہے، مگر شرمیلا فاروقی اس موقف کو رد کرتی ہیں۔
دیکھیے، اس ملک میں یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ کرپشن نہیں ہے، یا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب کے اندر کرپشن نہیں ہے، بلوچستان کے اندر نہیں ہے، وہاں بھی، وہاں پر بھی یہی ادارے دیکھتے ہیں اور وہاں پر بھی اسی قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر ہم نے نہیں دیکھا کہ ایف آئی اے کو ایسے جو ہے وہ خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔
مگر سندھ اسمبلی میں حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ فنکشنل کے پارلیمانی لیڈر نند کمار صوبائی حکومت کے اس موقف کو تسلیم نہیں کرتے۔
ان کی بات بالکل یہ غلط فرما رہے ہیں، یہ کیونکہ یہ ان کو 8 سال چل رہا ہے پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ کرتے ہوئے۔ انہوں نے کون سا ایسا بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے، کون سے اس نے جو کرپشن میں ملوث جو آفیسران تھے یا جو ان کے ممبر صاحبان تھے، جو منسٹر صاحبان جو انوالو ہیں، ان کو کیوں نہیں ظاہر کیا گیا؟ کتنے لوگ پکڑے گئے؟ اپیکس کمیٹی کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ پبلک کو بتایا جائیں۔ وہاں انہوں نے جو لسٹ مانگی ہے، جو انہوں نے بندے مانگے، اخلاقاً ہونا یہ چاہیے ان کو ریزائن دلا کے وہ عوام کے سامنے پیش کرتے، ان کے ایجنسیز کے حوالے کرتے، چاہے نیب ہو، ایف آئی اے، کوئی بھی ہو۔ جب سندھ گورنمنٹ کوئی وہ نہیں کرے گی کاروائی تو غیر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ مجبوراً اپنا کام کرنا پڑ رہا ہے.
سندھ میں وفاقی تحقیقاتی اداروں کی کارروائیوں اور ایف آئی اے کو ملنے والے خصوصی اختیارات پہ یہ تنازع ایسے وقت پیدا ہوا ہے جبکہ صوبائی حکومت پہلے ہی رینجرز کی بعض کارروائیوں پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے. وزیر اعلی سندھ نے پچھلے مہینے کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور لائنز ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے دفاتر پر رینجرز کے چھاپوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں اور اختیارات سے تجاوز نہ کریں. احمد رضا، بی بی سی، کراچی.
کیا پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات ہوا چاہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کہاں پر ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس میں کیا ہوگا؟ موضوع بحث یا موضوع سخن کیا رہ سکتا ہے؟ اس کی تفصیل اور علاقے کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن شروع ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر سنگھ مودی شنگھائی کوآپریشن کونسل یا ایس سی او کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے روس روانہ ہو چکے ہیں. ایس سی او کا سربراہی اجلاس 9 جولائی کو روس کے شہر اوفا میں منعقد ہو رہا ہے. ایس سی او کو بنانے والے چھ ملک ہیں، مگر اس میں مبصر کی حیثیت سے یا مذاکراتی شراکت دار کے طور پر مزید 8 ممالک بھی شامل ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت بھی ہیں. ایس سی او کے موجودہ سربراہی اجلاس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے لیے خطے کے امور پر نگاہ رکھنے والے ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے لندن کے فیلو ڈاکٹر نجم عباس سے میں نے بات کی، اہمیت جاننی چاہیے.
اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ موجودہ جو ممبران ہیں، جس میں چین کے ساتھ روس، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان، اس کے ساتھ وہ اپروو کریں گے کہ تنظیم کی توسیع کر کے بھارت اور پاکستان دونوں کو مستقل ممبر بنا دیا جائے، جو گزشتہ 5 سال سے مبصر کے طور پہ چلے آ رہے ہیں. اور اس کے جو خطے پر ہیں وہ کافی مثبت اثرات پڑیں گے، کیونکہ ایک جو گیپ آ گیا تھا پاکستان اور انڈیا کے رابطے میں، توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم مودی اور وزیر اعظم نواز شریف کی بھی ملاقات ہوگی.
ٹھیک ہے، تو اطلاع بھی یہی ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم مودی اس موقع پر آج قزاقستان پہنچے ہوئے ہیں. ان کا قزاقستان کا دورہ محض ایک سفارتی کارروائی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟
اس وقت بھارت کی قیادت کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ اگر صنعتی طور پہ، معاشی طور پہ اور معاشی پیداوار میں اس نے اپنا مقام دنیا میں تیسرا یا دوسرا بنانا ہے، تو اس کے لیے اپنی توانائی کی جو اس وقت کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں زیادہ تکو کرنی ہوگی. مثال کے طور پہ بھارت کی جو توانائی کی بڑھتی طلب ہے، اس میں ہے کہ اس وقت بھارت میں 21 ایٹمی پلانٹ چل رہے ہیں اور 6 مزید زیر تعمیر ہیں، اور اس کے علاوہ 4 اور جو ہے وہ پروپوزڈ ہیں، ان ورکس ہیں، جس میں توانائی کے لیے یورینیم کی ضرورت ہے. اور بھارت جو ہے اپنی بجلی کی کل پیداوار کا محض 3% ایٹمی توانائی سے، داخلی ذرائع سے حاصل کرتا ہے، لیکن اگلے 17 برسوں میں یہ شرح بڑھ کر 20% تک جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ان کو ضروری ہے کہ ازبکستان سے، جہاں وزیر اعظم مودی کل دورے پہ گئے تھے، اور قازقستان سے، جہاں پر وہ آج گئے ہیں، وہاں سے ان کو 2000 ٹن سالانہ کے طور پہ یورینیم جو ہے وہ حاصل ہو سکے، تاکہ توانائی جو ہے بجلی سے پیدا کی جا سکے.
اچھا، تو بھارت اور قازقستان کے درمیان، ڈاکٹر نجم عباس، یورینیم کی تجارت سے پاکستان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو یہ تجارت پرامن مقاصد کے لیے ہوگی نا.
یقیناً اس میں پاکستان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے, بلکہ مسائل کا حل ہے کہ جب آپ جو ہے وہ پرامن استعمال جو ہے توانائی کا اس کے لیے یہ راستہ کھول دیتے ہیں اور ایک ملک کو آپ کوالیفائی کر دیتے ہیں, تو یہ پھر دائرہ جو ہے وہ لامحالہ دوسرے ملک کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ذرائع اختیار کرے. اسی لیے گزشتہ مہینے پاکستان کی فوج کے سربراہ راحیل شریف جو ہے روس کی ڈیفنس جو انڈسٹریل ایگزیبیشن اینول ہے اس میں تشریف لے گئے تھے, اور وہاں پر جو ہے دفاعی تعاون پر جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں. یعنی جنوبی ایشیا کے ممالک جو ہیں اب وہ آلٹرنیٹ سورسز, خواہ وہ دفاعی ضروریات کے لیے ہوں خواہ توانائی کے لیے ہوں, ان کو آج کل تلاش کر رہے ہیں.
یہ تھے ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر نجم عباس. بھارتی پنجاب میں جلندھر کے قریب ایک گردوارا ہے. ہر روز درجنوں نوجوان ایک عجیب و غریب نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہاں یہ بابا نہال سنگھ کا گردوارا ہے, اور یہاں سینکڑوں نوجوان اس امید میں ہوائی جہاز کا نذرانہ دیتے ہیں کہ ان کے بیرون ملک سفر کی راہ آسان ہو جائے گی. یہ گردوارا اب ہوائی جہاز گردوارے کے نام سے مشہور ہو گیا ہے. جلندھر سے سہیل حلیم کی رپورٹ, جس کا آغاز ایک سوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
گگنجیت سنگھ ابھی اسکول سے نکلے ہی ہیں, لیکن ابھی سے پنجاب کے نوجوانوں کی بڑی اکثریت کی طرح بیرون ملک جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں, اور ان کے لیے کینیڈا کا راستہ اس گردوارے سے ہو کر گزرتا ہے. دوسرے درجنوں نوجوانوں کی طرح وہ بھی اس امید میں یہاں ایک چھوٹا سا ہوائی جہاز چڑھانے آئے ہیں کہ ان کے بیرون ملک سفر کی راہ ہموار ہو جائے گی.
سر یہاں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں, رات کو تقریباً 10-11-12 بجے تک آتے ہی رہتے ہیں. صبح 4 بجے سے شروع ہو جاتا ہے یہاں آنا جانا سنگت کا, اور بہت دور سے آتے ہیں لوگ. یہاں پر ہم اچھے سے کام ہی نہیں کر پاتے ہیں, اگر کام بھی کرے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. جیسے یہاں پر مہنگائی بہت ہے, اسی لیے ہم باہر جانا چاہتے ہیں اور اپنی لائف سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. آگے ان کی عمر بڑھ رہی ہے اسی لیے.
یہاں دن بھر نوجوانوں کا تانتا لگا رہتا ہے, انجینئر ہوں ڈاکٹر یا اکاؤنٹنٹ, خواب سب کا ایک ہی ہے. روہت پوری انجینئرنگ کا دوسرا سال مکمل کر چکے ہیں.
سر ایکچولی مجھے ایم بی اے کرنے باہر جانا ہے, اور مطلب یہاں کہتے ہیں کہ اگر جہاز چڑھاؤ تو کوئی اڑچن نہیں آتی, کوئی بھی کام کرنا ہو, تو اس لیے جہاز چڑھایا میں نے, تو کہ بابا یہ کرپا ہو کہ ہم اچھے سے باہر جائیں, پڑھیں اور وہاں جاب ملے, ہم سیٹل ہو جائیں. تو وشواس ہے اس لیے آئے ہیں سر یہاں پہ.
کچھ ویزا کی درخواست دینے کے بعد غیبی مدد کے لیے آتے ہیں, اور کچھ شکرانے کے لیے. سرپریت کور کی منت پوری ہو گئی ہے.
پہلے جب میری فائل لگی تھی تو میں نے یہاں پہ ایروپلین چڑھایا تھا اور منت مانگی تھی, اگر میرا ویزا لگ جائے گا تو میں شکرانے کے طور پہ پھر آؤں گی اور ماتھا ٹیکوں گی, پھر سے ایروپلین چڑھاؤں گی. تو میں شکرانے کے طور پہ اب میرا ویزا لگ گیا, میں آسٹریلیا جا رہی ہوں, تو شکرانے کے طور پہ اب میں ایروپلین چڑھانے آئی ہوں.
گردوارے کے منتظمین اسے عوام پرستی مانتے ہیں, لیکن عقیدت مندوں کو روکنے سے پرہیز کرتے ہیں. گردوارے کے نائب مینیجر بلجیت سنگھ,
یہ ویزا لگنا تو جہاز چڑھانے سے بغیر ہی لگ جانا ہے, یہ نہیں لگنا تو جہاز چڑھا لو تب ہی نہیں لگنا. ایک قسم کی یہ جو باہر جانا ہے, پنجاب لوگوں کی خاصیت یہ ہے, بچہ بعد میں جمتا ہے, سپنا پہلا آ جاتا ہے کہ میں باہر جانا ہے. یہ پنجاب کے لوگوں کی زیادہ پرمپرا چلتی آ رہی ہے, یہ بہت زیادہ رجحان ہے کہ باہر ہی جا کر کام کرنا ہے, انڈیا میں نہیں کرنا.
خطے کے باقی ممالک کی طرح پنجاب سے بھی بڑی تعداد میں نوجوان کسی بھی قیمت پر بیرون ملک جانے کے لیے خطرات مول لینے سے نہیں ڈرتے, لیکن گگنجیت سنگھ ان میں شامل نہیں ہے. وہ قانونی راستے سے ہی باہر جانا چاہتے ہیں.
اگر ہم دوسرا راستہ چوز کریں تو وہ ہمارے لیے بیٹر نہیں ہے, کیا پتہ ہماری قسمت ہمارا ساتھ دے یا نہ دے, مصیبت میں آ سکتے ہیں, اسی لیے باقی سارے راستوں کو ہم پریفر نہیں کرنا چاہتے.
جیسے ہی یہ جہاز چڑھائے جاتے ہیں انہیں بچوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. جہاز چڑھانے والوں کی منتیں پوری ہو نہ ہو, یہ معصوم بچوں کے چہروں پر خوشی ضرور چھوڑ جاتی ہیں. سہیل علی, بی بی سی, تلہن, جلندھر.
جہاز چڑھاؤ, اور بیرون ملک کا ویزا پاؤ. سویل حلیم کی تھی یہ رپورٹ. اور اب یہ خبر تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان نے 9 سال بعد سری لنکا کو سری لنکا میں ہی منعقد ٹیسٹ سیریز میں ہرا دیا. کھیلوں سے متعلق ہمارے سینئر رپورٹر عبدالرشید شکور آپ کے لیے اس سیریز کا حوال ریڈیو اور آن لائن کے لیے سجاتے رہے. میں نے انہیں سے بات کی, ظاہر ہے پہلے یہی پوچھا کہ سر سری لنکا کو سری لنکا میں ہی کیسے ہرا دیا, ایسا کیسے ہو گیا؟
بہت ہی مشکل سیریز تھی اگر اس طرح ہم دیکھیں. پاکستان ٹیم نے 2-1 سے جیتی ہے, اور جب پہلا ٹیسٹ پاکستان جیتا اور اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں جب پاکستان کو شکست ہوئی تو تمام جو ناقدین تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم اب گئی اور سری لنکا ایسا پلٹ کر وار کرے گی کہ پاکستان ٹیم کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا. اور جب پہلی اننگز میں پاکستان کی بیٹنگ ناکام ہوئی تو پھر تو یہ بالکل یقینی ہو گیا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن دوسری اننگز میں بہت ہی زبردست پرفارمنس رہی. 377 رنز کا پاکستان کو جو ہدف ملا وہ پاکستان نے اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں کیا تھا. پاکستان کا جو سب سے بڑا ہدف تھا وہ 315 رنز تھا. 9 وکٹوں پر پاکستان نے بنایا تھا آسٹریلیا کے خلاف 1994 میں, بڑی پرانی بات ہے, جس میں انضمام الحق نے نصف سینچری سکور کر کے پاکستان کو جتوایا تھا. تو یہ جو پاکستان کی جو بیٹنگ رہی ہے دوسری اننگز میں, خاص طور پر شان مسعود جو پاکستان کے اوپنر ہیں, نئے اوپنر تو نہیں ہے, پانچواں ٹیسٹ کھیل رہے تھے, لیکن ان کو محمد حفیظ کی جگہ موقع ملا, انہوں نے بہت زبردست بیٹنگ کی, سینچری کی. مصباح الحق نے بڑی زبردست بیٹنگ کی, لیکن جو پاکستان ٹیم کو جیت سے جو ہمکنار کرنے والے ہیں وہ یونس خان ہے.
مجھے بتائیے جو ٹیم گئی تھی سری لنکا کھیلنے کے لیے اس کے وسائل کیسے تھے, ٹیم میں کون کون سے دھرندر اور رستم کھلاڑی تھے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ بالکل ایک دوسری قسم کی ٹیم تھی جو بہت ٹھیک ٹھاک کامیابی حاصل کر کے آئی.
پاکستان کی ٹیم گزشتہ کچھ عرصے سے مستقل سعید اجمل پر انحصار کرتی ہوئی آئی تھی, اور سعید اجمل نے پاکستان کو ٹیسٹ, ون ڈے, ٹی ٹوینٹی ہر فارمیٹ میں میچ جتوا کر دیے. جب ان کا بالنگ ایکشن رپورٹ ہو گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کا کریئر جو ہے وہ اب تقریباً ایسا ہے کہ ختم ہونے کو ہے, پتہ نہیں ہے وہ کس طرح واپس آئیں گے یا نئے بالنگ ایکشن کے ساتھ وہ اتنے مؤثر رہتے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ جو صورتحال تھی یہ پاکستانی ٹیم کے لیے یقیناً بڑی تشویشناک تھی کہ کون سا ایسا بالر ہے کہ جو ان کی کمی کو پورا کر سکتا ہے, اور ایسے میں یاسر شاہ جو ہیں ان پر اعتماد کیا گیا, سلیکٹرز نے اعتماد کیا, ٹیم مینجمنٹ نے اعتماد کیا, لیگ اسپنر, انہوں نے بہت ہی زبردست بالنگ کی. 9 ٹیسٹ میچوں میں وہ وکٹوں کی نصف سینچری مکمل کر چکے ہیں جو پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے.
بالکل, ایک آخری سوال, یہ یونس خان, یہ یونس خان فیکٹر ہے کیا, کیا کہیں گے اس کے بارے میں, ہے نہیں ہے؟
بہت بڑا پلیئر, بہت بڑا بیٹس مین. ہم ہمیشہ جب پاکستان کے گریٹس کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے عظیم کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں, تو ہم حنیف محمد سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد جاوید میاداد, ظہیر عباس, انضمام, یہاں آ کے ہم رک جاتے ہیں. ہم پھر یونس خان کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن ایک خاموش کرکٹر, ایک بہت بڑا بیٹس مین کہ جس نے اب 30 سینچریاں اسکور کر لی ہیں, 10ویں نمبر پر ہیں, وہ دنیا کے جو آل ٹائم سینچری اسکور کرنے والے بیٹس مین ہیں ان میں وہ 10ویں نمبر پر آ گئے ہیں. جاوید میاداد کا جو پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز کا جو ریکارڈ ہے 8832 کا, اس سے اب صرف 19 رنز ہیں. تو اب جو ہمارے جو تجزیہ کار ہیں, جو پرانے جو کھلاڑی ہیں, میڈیا ہے, اس ہم سب کو یونس خان کو اب رسپیکٹ دینی ہوگی, انہیں وہ مقام دینا ہوگا جس کے وہ مستحق ہیں. بہت بڑے بیٹس مین ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ, چاہے وہ کرائسس ہو چاہے وہ عام صورتحال ہو, بڑے موقع کے بڑے پلیئر ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پہ پاکستان کو ایسی اننگز کھیل کر دی ہیں کہ جس سے پاکستان ٹیم کو فائدہ ہی ہوا ہے. ٹیم مین ہیں وہ,
ٹیم مین ہے وہ. یہ تھے عبدالرشید شکور. اور آخر میں ذرا میں ایک ٹویٹ آپ کو سناتا چلوں. رمیش چوہان نے لکھا ہے کہ شفیع نقی جامعہ, ٹرمز فار ٹاکس آر کلیئر, پاکستان ہیو ٹو فورگیٹ کشمیر, ادروائز نو فروٹفل ٹاکس مے بی ایکسپیکٹڈ. یہ ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ مودی صاحب سے ملاقات ہوگی پاکستانی وزیر اعظم کی, تو چوہان میاں نے یہ لکھا ہے. لیکن عبدالسلام نے لکھا ہے کہ آپ کتنے ہی مذاکرات کر لیں, بھارت جب تک سنجیدہ نہیں ہوگا مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں گے ہی نہیں. تو صاحب, یہاں سے عربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر تھے اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے سوزین لینن. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں حسب معمول خاص خاص خبروں کی سرخیاں, اور آج خبروں کا مورچہ سنبھال رکھا ہے معصومہ ملک نے.
برطانیہ میں آج لندن بم حملوں کی 10ویں برسی منائی جا رہی ہے. برطانوی تاریخ کے اس بدترین دہشت گرد حملے میں 52 افراد ہلاک ہوئے تھے. یورپی یونین کے حکام کا کہنا ہے کہ یونان قرضوں کے بحران کے حوالے سے ٹھوس تجاویز پیش کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کے بعد یورپی یونین کے وزرائے خزانہ کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے ملک میں بدعنوانی کے زیر تفتیش 150 میگا اسکینڈل مقدمات کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے، جس میں موجودہ وزیر اعظم سمیت 4 سابق وزرائے اعظم کے نام بھی شامل ہیں. پاکستان میں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے وفود مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں. تاہم توقع ہے کہ بات چیت کل شروع ہوگی. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 خودکش حملے ہوئے ہیں، جن میں نیٹو قافلے اور ملک کے خفیہ ادارے کی ایک چوکی کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.